الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا درود بھیجی محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور مل کر با آواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سورہ احزاب کی اس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا ثابت کر دیا. تو ان میں سے ان اپنے وعدوں کو سچا کرنے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور کچھ وہ جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا اور ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی. قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں کے خطاب کے لیے بعض مقامات پر یعنی خاص مردوں کو یا عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو اس کا صیغہ مختلف ہے, لیکن مجموعاً جہاں مرد اور خواتین کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں پر کیا کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں. جو ترجمہ کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا ایمان لانے والوں. بظاہر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اے ایمان لانے والیوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین یہ کہیں گے جتنے احکامات آئے ہیں شرعی طور پر وہ مردوں کے لیے آئے ہیں خواتین کے لیے نہیں آئے, نہیں, بلکہ یہاں پر تغلیب کا صیغہ استعمال کیا گیا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نماز مغربین نماز ظہرین, یعنی دو ظہر, ظہرین کا مطلب ہے دو ظہر, مغربین کا مطلب دو مغرب. لیکن کیا ہم دو مغرب پڑھتے نہیں, ایک مغرب پڑھتے ہیں کہ عشاء پڑھتے ہیں. نماز ظہرین یعنی دو ظہر, دو ظہر سے مراد کیا ہے, یعنی ایک ظہر اور ایک عصر. تغلیب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. یا مثال کے طور پر جہاں پر دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغوں کو استعمال کیا ہے. اس آئے مجیدہ میں بھی خداوند عالم نے مذکر صیغہ استعمال کیا, لیکن مراد مرد بھی ہیں ایمان لانے والے اور مراد عورتیں بھی ہیں ایمان لانے والی. یعنی اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا اے اہل ایمان مردوں اور اے اہل ایمان عورتوں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کریم نے اکثر مقامات پر مرد و عورت کو ساتھ مخاطب قرار دیا ہے. جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں, خب آپ میں خواتین بھی شامل ہیں, آپ میں مرد بھی شامل ہیں, مذکر بھی مؤنث بھی ہیں. اسی طریقے سے اسی آئے مجیدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مردوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے مؤمنات کی بھی بات کی جا رہی ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنَاتِ رجال, رجال رجل کی جمع ہے, مرد یعنی کچھ ایسے مرد ہیں, ایسے جمع مرد ہیں کہ جو در حقیقت اللہ سے جو وعدہ کیا اس پہ قائم رہتے ہیں. تو یہاں پر مرد کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے اگر اس تفسیر میں دیکھا جائے تو یہاں پر مومنات بھی ہیں جو جمع مرد ہوتی ہیں. بعض اوقات مرد ہوتے ہیں جو عورت در حقیقت زنانہ صفات رکھتے ہیں, بات ان کی نہیں کی جا رہی ہے, مرد نما ہوتے ہیں لیکن مرد نہیں ہوتے. اسی طریقے سے کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو خواتین تو ہوتی ہیں لیکن جمع مرد ہوتی ہیں, اور جوا مردی وہ صفت ہے کہ جس کا تعلق انسان کے عزم اور حوصلے اور ہمت سے ہوتا ہے, اور عزم اور حوصلہ و ہمت مرد عورت میں کامن ہیں. جو صفت بھی جو اس صفت کو بھی اپنائے گا وہ در حقیقت اس جمع مردی میں شامل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ، مومن مردوں میں، مومن عورتوں میں کچھ ایسے جمع مرد ہیں، کچھ ایسے ثابت قدم ہیں کہ مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو اللہ سے عہد کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو اللہ کو قول دیا تھا، زبان دی تھی، اس پہ قائم رہے، سچا کر دیا، صدقو یعنی سچا کر دکھایا. بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس میدان میں کہ جہاں پر وظیفے کی ادائیگی کا وقت آتا ہے، جہاں پر ذمہ داری کو ادا کرنے کی بات آتی ہے، جہاں پر رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کی بات آتی ہے، وہ مرد عورت کامن برابر ہیں. اس لیے کہ انسانی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں جتنے مرد کے وظائف ہیں اتنے ہی خواتین کے وظائف بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف مرد کے وظائف زیادہ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مرد کے زیادہ تر وظائف گھر سے باہر ہوں، ان کے لیے مختلف فیلڈز اور میدانوں کو منتخب کیا جائے کہ آپ یہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دیں، صحیح ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب مرد چونکہ باہر رہتا ہے وہ با افضل ہے. نہیں، یہ بات ذہن سے نکال لینی چاہیے. ذمہ داری کو ادا کرنے کا تعلق گھر کے اندر رہنے اور گھر کے باہر ہونے سے نہیں ہے. ذمہ داری کی اہمیت کا تعلق گھر کے اندر رہ کے کام کرنے والے ان کی ذمہ داری کم ہے، جو گھر سے باہر رہتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، ہرگز نہیں. خدا نے چونکہ مرد عورت کو ساتھ پیدا کیا ہے، باہم پیدا کیا ہے، دونوں کی ڈیوٹیز الگ قرار دی ہیں، دونوں کے لیے دائرہ کار، دونوں کے لیے میدان الگ الگ قرار دی ہیں. اس بنا پر اگر آیت کا ترجمہ یہ کیا جائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے مردوں، تو خواتین کہے گی خواتین تو شامل ہی نہیں، چلو بھائی اچھا وہ چھٹی ہو گئی، اللہ نے خود مردوں کو بھسا دیا، ہمیں بچا دیا. ہرگز نہیں. جیسے کہا اطلب العلم، علم حاصل کرو، یا طلب العلم علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. مسلم کا لفظ ہے، مسلمہ کا لفظ نہیں ہے. اب خواتین کے جناب مسلمان مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کا رسول اللہ نے کہا ہے، عورتوں کو نہیں کہا. لیکن یہاں پر بریکٹ میں انڈرسٹوڈ ہے، مفہوم ہے کہ یہاں پر خاتون بھی مراد ہے، مسلمان عورت بھی مراد ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں. اسی طرح یہ آئے مجیدہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کہ مومنین اور مومنات میں سے کچھ ایسے ہیں جو جوان مرد ہیں. رجال کا ترجمہ یہاں پہ جوان مردی کی جائے گی. رجال مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے نہیں ہیں، توجہ جی، میں نے کہا جوان مردی کا تعلق ہمت حوصلے سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے، اختیار سے ہوتا ہے، اسٹرگل سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اگر اہل ایمان کے لیے کوئی مثال پیش کرتا ہے تو وہ خاتون کی مثال ہے، مردوں کی مثال پیش نہیں کی. سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا امرأة فرعون، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، مثال مثلا ضرب اللہ مثلا مثال پیش کیا اللہ نے، کس کی؟ امرأة فرعون، فرعون کی زوجہ کی مثال پیش کی. یعنی زوجہ فرعون ایمان کے اس درجے پر ہے، جوان مردی کے اس مرحلے اور اس معراج پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام اہل ایمان مرد و عورت کے لیے اس کی مثال پیش کرتا ہے. تو یہاں پر مذکر اور مؤنث مراد نہیں ہے. درست ہے کہ حضرت آسیہ کو بانوا نے مثال پیش کیا، لیکن حضرت عائشہ کو کیوں آئیڈیل بنایا؟ اس وجہ سے کہ ہمت و حوصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ مردوں اور عورتوں کے لیے در حقیقت ان کو مثال، آئیڈیل اور اسوے کی صورت پیش کرتا ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مومنین اور مومنات میں سے کچھ ایسے ہیں. رجال کا ترجمہ مرد نہیں ہوا یہاں پر. جب ہم بات کریں گے ڈیوٹیز کی، گو کہ یہ آیت بظاہر جہاد کے سلسلے میں ہے کہ کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تو اسے سچا ثابت کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے پورا کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ لائن میں کھڑے اپنا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری آتی ہے، کب ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں بظاہر. لیکن اگر عمومی طور پہ اس آئے مجیدہ کو لیا جائے تو یہ معاشرتی میدان میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا دائرہ کار ہے جس میں مرد عورت برابر ہیں. ایسا نہیں کہ عورت چونکہ گھر میں رہتی ہے لہٰذا وہ ناقص العقل ہے, یا اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کا حصہ کم ہے یا اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اس بنا پہ وہ ناقص العقل ہے. نہیں, بہرحال میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں ماہ رمضان میں کہ عورتیں ناقص العقل نہیں ہوتی ہیں. خاص موارد کے لیے مولانا متقیان نے کہا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حصہ کم ہے وراثت میں, یہ بھی دلیل نہیں بنتی. بہرحال لہذا جو ذمہ داری کو ادا کرنے والے لوگ ہیں, خواہ وہ مرد ہوں یا عورت, خواہ وہ گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر, اور یہ بھی توجہ رکھیے گا, ذمہ داری کے کم اور زیادہ ہونے سے تعلق نہیں ہوتا. الذی یبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے, مرد بہتر عمل کرتا ہے یا عورت بہتر عمل کرتی ہے. ایکم احسن عملا, اکثر و عملہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جناب جو زیادہ عمل کرے گا, جو زیادہ باہر جائے گا وہ زیادہ کام کرے گا, یا عورت گھر میں زیادہ جھاڑو صفائی کرے گی, صفائی ستھرائی کرے گی وہ زیادہ, نہیں. ایکم احسن عملا, یہ احسن عمل, بہتر عمل, نیک عمل, اچھا عمل, بہترین عمل, اس کا تعلق در حقیقت اس آئیڈیالوجی سے ہے, اس نظریے سے, اس فکر سے ہے جو ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. کم سے کم درود تو ایسے بھیجیں کہ پتہ تو چلے کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے. میں تو سمجھوں گا میں ملائکہ اور جنوں سے خطاب کرنے آیا ہوں. زندہ آباد, زندہ آباد. اچھا مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات کتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور کتنی دیر تک میرے بعد بھی آپ کو بیٹھنا ہے. بہرحال مجھے علم نہیں, لیکن جو میرا ٹائم ہے کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ نکات آپ کی خدمت پیش کر سکوں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد عورت دونوں ہیں, دونوں کا دائرہ کار ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا عورت چونکہ گھر میں ہے لہذا وہ کم تر ہے, یا عورت مرد باہر ہے تو وہ زیادہ فضیلت والا نہیں, ہرگز نہیں. ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. مرد باہر رہ کر بھی ذمہ داری ادا نہ کرے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. عورت گھر میں رہ کر جو اس کی ڈیوٹیز ہیں اسے ادا نہ کرے, معاشرتی, سیاسی, اخلاقی ذمہ داری, گھر داری, بچہ داری, شوہر داری, اگر وہ ادا نہ کرے وہ خدا کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ کیا جائے گا. ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اب جو ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مشکلات کو تحمل کرے گا, برداشت کرے گا, جوان مردی کا مقابلہ کرے گا, مسائل و مشکلات کے سامنے ڈٹ جائے گا, ثابت قدمی دکھائے گا, جس کو میں جوان مردی کہہ رہا ہوں, ارادے رہے اختیار سے آگے بڑھے گا, وہ خدا کی بارگاہ میں وہ اجر اور ثواب کے قابل ہے. اس کو کہا ایکم احسن, احسن عمل, بہترین عمل, اچھا عمل, صالح عمل, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے بہتر طریقے سے. تو اب آئیے اس آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں. مومنین مردوں میں سے, مومنین عورتوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں, مرد بھی اور عورت بھی. حضرت آسیہ جوان مرد تھیں. جوان مرد یعنی وہ صفت جو ارادہ اور اختیار سے انسان کو عطا ہوتی ہے. ثابت قدم رہیں, ڈٹ گئیں, ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ دی گئیں, لیکن اللہ کی وحدانیت سے پیچھے ہٹنے والی نہیں. اللہ نے کہا ایسی عورت جو گھر میں رہ کر بھی شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت بھی کرے اور ایمان پر ثابت قدم رہے, اسے تا قیامت تمام اہل ایمان مردوں اور عورت کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنا دوں گا. یہ ہے جمع مردی. صدقوا ما عہد اللہ, سچا ثابت کر دیا انہوں نے جو عہد کیا تھا اللہ سے. کچھ وہ ہیں جو ادا کر چکے ہیں, کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں. عامرہ بنت الہدا, یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے در حقیقت یہ ایک پورا ایک موضوع ہے قرآنی خواتین, کہ کس طریقے سے قرآن نے خواتین کے لیے خصوصاً یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو مرد عورت دونوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنائے، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے کچھ خواتین آئیڈیل ہیں ہمارے لیے۔ یہ پورا ایک الگ موضوع ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے اپنی ماؤں بہنوں سے، کہ وہ قرآنی اسووں کو، قرآنی آئیڈیلس کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کریں۔ تو ہم آج جس پروگرام میں یہاں پہ جمع ہے کہ جہاں پر بچوں کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کے انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں، عورت کے جہاد کو حسن تباعل کہا گیا۔ حسن تباعل بال شوہر کو کہتے ہیں، یعنی شوہرداری، جیسے کہ ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے، گھر داری، شوہرداری، بچے داری، یہ تمام داریاں جو ہیں وہ سب اس جہاد میں شریک ہیں۔ عورت کا بہترین جہاد یہ ہے۔ میں نے کسی موقع پہ موازنہ کیا تھا مردوں اور عورتوں کی صفات کا، زنانہ اور مردانہ خصوصیات کا، اور سوچ کے فرق کا۔ بہرحال وقت کے دامن میں یہ سب چیزیں اجازت نہیں دیتی ان کو ڈسکس کروں، کہ خدا نے اگر خاتون کو صنف نازک قرار دیا ہے، یا روایات میں کہا گیا المرأة ریحانۃ وليست بقهرمانۃ، عورت پھول ہے، عورت کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے۔ جیسے ہم ٹھیکے دار کو کہتے ہیں جناب چھت بھی آپ نے ڈالنی ہے، دیواریں بھی آپ نے اٹھانی ہے، پلستر بھی آپ نے کروانا ہے، وائرنگ بھی آپ کریں گے، پانی کے نلکوں کی لائنیں بھی آپ ڈالیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ایک ٹھیکے دار کو سارے کام دے دیے، عورت ٹھیکے دار نہیں ہے۔ قہرمان کا مطلب یہی ہے، المرأة ریحانۃ وليست بقهرمانۃ، رسول اللہ سے بھی روایت ہے، حضرت علی سے بھی روایت ہے۔ عورتوں کے وظائف کا دائرہ کار اگر کم نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے، مردوں کے مقابلے میں دیکھا جائے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مردوں کے کام زیادہ ہیں، نہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے خواتین جو کام کرتی ہیں، چونکہ میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، والدہ ہیں، اور بچوں کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں، تو چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو آپ سے متعلق ہو، آپ کی ذمہ داریوں سے متعلق ہو۔ یہ نہیں کہا جا سکتا مرد باہر ہے، زیادہ کام کرتا ہے، روٹی کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لہذا وہ بافضیلت ہے، نہیں، یہ کہہ چکا ہوں میں۔ اس بنا پر خواتین کو جو صنف نازک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہی صفات لی ہیں، ان کو وہی صفات عطا کی ہیں، اور ان صفات کی بنا پر، نازک و نسمانہ صفات و خصوصیات کی بنا پر، ان سے شوہرداری اور تربیت کا بہترین کام ان سے چاہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مثال میں نے کئی جگہ دی ہے، مٹی سے جو برتن بنائے جاتے ہیں، جو کمار مٹی سے برتن بناتا ہے، پہلے وہ ایک پیڑا جو ہے چکنی مٹی کا اس مشین پہ رکھتا ہے جو گول گول گھوم رہی ہوتی ہے، ذرا میرے ساتھ ساتھ اس کو امیج کرتے جائیں، اپنے ذہن میں لاتے جائیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو ہاتھوں سے شکل دینے لگتا ہے، پہلے پیندا بناتا ہے، پیندا یعنی بنیاد، یعنی بیس، تو وہاں پر مٹی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو کمار ہے، جو مٹی سے برتن بنا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ چکنی مٹی کو بنانے کے لیے، جس سے برتن بنایا جائے، کتنے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر پانی کم ملے مٹی کو، تو مٹی بہت جلد خشک ہو کر چٹک جائے گی، اور اگر پانی زیادہ مل جائے مٹی میں، تو یہ شکل نہیں پا سکے گی، ٹھہر نہیں سکے گی مٹی، اسے معلوم ہے۔ ایک کمار جب مٹی سے ایک برتن بناتا ہے، پانی کے تناسب کو اور ریشو کو مد نظر رکھتے ہیں، کم ہو زیادہ نہ ہو، نہ اتنا زیادہ ہو کہ یعنی خمیر بن جائے، نہ اتنا کم ہو کہ سوکھنے کے بعد چٹک جائے۔ اس کے بعد پیندا بناتا ہے، پیندے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے مٹی کی، لہٰذا وہ زیادہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کا شکم بناتا ہے، گلدان کا، سراہی کا، اس میں گولائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہاتھوں کے ذریعے سے گولائی اور وسعت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی گردن بناتا ہے، گردن نازک ہوتی ہے، سرائی کی یا جو بھی جار آپ کہیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر نزاکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کنارے یا لب بناتا ہے، لب اتنے ہلکے اور نازک نہیں ہوں کہ ہلکی سی ٹھیس لگنے پر ٹوٹ جائیں، لبوں کے کناروں کو تھوڑا موٹا ہونا چاہیے، تاکہ وہ ٹکرانے سے ٹوٹ نہ جائیں، یعنی ایک برتن بنانے کے لیے کمار اتنی نفاست کے ساتھ، یہ جتنی نفاستیں اس برتن بنانے کے لیے خداوند عالم نے ایک عورت کو ایک نسل کی تربیت کے لیے اس سے زیادہ نفاستیں اور خوبصورتیاں عطا کی ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نسوان صفات اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرد بڑا اعتراض کرتے ہیں، تو کسی نے کہا اشارے کے نامے میں صرف بڑوں کے لیے ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، عورت وہ درد و تکلیف جو 9 ماہ میں اپنے شکم میں اٹھاتی ہے، مرد اگر ایک پتھر باندھ کر ایک دن کے لیے بھی اٹھ بیٹھ کر کام کرنا شروع کرے وہ اکتا جائے گا۔ یہ استقامت جو عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ کوئی معمولی چیز کی نوعیت نہیں ہے۔ مرد بے صبرے ہوتے ہیں، بہت جلدی ہائے وائے والا کرنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوتی طبیعت خراب ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، لیٹ جاتے ہیں۔ خواتین مضبوط پائیدار جوان مرد، آپ نے وہ یقیناً یا بعض نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی انٹرنیٹ پر کہ انٹرویو ہو رہا ہے، ایک آدمی آیا، جناب آپ نے جاب کرنی ہے، جاب کی ویکینسی آئی ہے، اچھا جناب چھٹی ہے کوئی؟ نہیں چھٹی کوئی نہیں ہے، 365 دن کام کرنا ہے، اچھا تنخواہ کیا ہے؟ تنخواہ بھی کوئی نہیں ہے، تنخواہ بھی کوئی نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ہے، یہ کیسی جاب ہے جو 24 گھنٹے؟ تو آخر میں اس نے کہا یہ ماں کی جاب ہے کہ 365 دن آن ڈیوٹی رہتی ہے، دن اور رات آن ڈیوٹی رہتی ہے، کسی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتی عورت۔ یہ واقعی احسان ہے خواتین کا، اگر دیکھا جائے تو گھر کے ہر کام کے لیے مرد اس کی اجرت اپنی زوجہ کو ادا کرے، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کا فریضہ نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو پوچھ بھی کرے، بچے کو شیر بھی دے، دوسرے کام بھی کرے، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اخلاقی ڈیوٹی ہو سکتی ہے کہ ہم کے اخلاقی طور پر وہ کرتی ہے، لیکن فقہی اور شریعتی ڈیوٹی نہیں ہے اس کی۔ اگر وہ دیتی ہے، احسان کرتی ہے مردوں پر، معاشرے پر احسان کرتی ہے، واضح کہہ کے جا رہا ہوں۔ اور اگر مرد ہر کام کے لیے ملازمہ رکھے تو اس کی تنخواہ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہی ملازماؤں کی تنخواہوں میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن عورت خلوص دل سے، پیار و محبت سے، جمع مردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ تمام کاموں کو انجام دیتی ہے۔ لہذا میری ماؤں بہنوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے، شوہر داری، بچے داری، گھر داری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو روایات میں کہا ہے، روایت میں کہا گیا ہے حسن تباؤن۔ ایک سوال کیا جاتا ہے فیملی، چونکہ فیملی بھی ہے یہاں پر، فیملی کے متعلق بھی ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں مولانا یہ بتائیے کیا عشق مجازی عشق حقیقی تک پہنچا سکتا ہے؟ اکثر کہیں گے نہیں، لیکن میں کہوں گا پہنچا سکتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، کچھ چیزیں ہمارا بنا لیتا ہے وہ ہوتی نہیں ہیں، بہت ساری مشکلات جو زندگی میں ہم فیس کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ہماری ذہنی اختراع ہوتی ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ میں ایک ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، زندگی میں جتنے بھی مشکلات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، وہ ہماری ذہنی ایجاد ہوتی ہیں، مشکل اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ان مشکلات کو سمجھیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں، کتنا ٹائم ہوا ہے مجھے خطاب کرتے ہوئے؟ 10 منٹ؟ کتنے؟ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ ٹھیک، تقریباً 15 منٹ کی زحمت اور ہے، اس کے بعد کرفیو ختم ہو جائے گا۔ مل کے ایک دفعہ درود بھیجے تاکہ مجھے پتہ چل جائے میں جنوں اور فرشتوں سے نہیں، انسانوں سے مخاطب ہوں۔
اے ہماری درد
بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ. عشق مجازی کیا عشق حقیقی تک پہنچا سکتا ہے؟ جی ہاں. حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی. شادی کے اگلے دن رسول اللہ نے پوچھا, اب اس وقت میرے ذہن میں تردید ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا یا حضرت علی سے پوچھا, بہرحال ان دونوں میں سے کسی نے پوچھا کہ ایک دوسرے کو کیسا پایا. اگر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کو کیسا پایا, علی سے پوچھا کہ فاطمہ کو کیسا پایا, توجہ فرمائیے گا. خصوصاً وہ افراد کے جو شادی شدہ خواتین, اب وہ مرد کہا نعم العون فی طاعت اللہ, اللہ کی راہ میں عبادت میں بہترین مددگار. یعنی عشق مجازی بریکٹ میں فیملی انسان کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. عشق مجازی سے مراد وہ پیار و محبت نہیں جو میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے, نہیں, ہرگز نہیں, تردید کروں گا اس کی. عشق مجازی بریکٹ میں عشق جو ہے حقیقی طور پر اللہ نے انسان کی ذات میں رکھا ہے, ودیت کیا ہے اللہ رسول اہل بیت اور اس کے اولیاء کے بعد اپنے والدین نیک افراد اور اپنی زوجہ یا اپنے شوہر سے محبت کرنا ہے. یہ عشق مجازی جو ہے انسان کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. اور اگر نہ پہنچاتا تو امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ایک دوسرے کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا. تو حسن تباعل شوہرداری یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ان بچوں کی اسلامی تربیت یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو شروع سے, ایک خاتون میرے پاس آئیں کہنے لگی مولانا میں اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنا رہی ہوں, ان کو نیا نیا جھٹکا لگا تھا اسلامی بننے کا. میں نے کہا اچھا کیسے؟ کہنے لگی صبح صبح تلاوت ہو جاتی ہے, ایک گھنٹے تک تلاوتیں چلتی رہتی ہے, اس کے بعد جو ہیں وہ نعتیں شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ نوحے شروع ہو جاتے ہیں, نوحوں کے بعد پھر منقبت کا سیشن شروع ہوتا ہے, منقبت کے بعد میں ظہر کے قریب جو پھر نوحے شروع ہو جاتے ہیں بہنیاں نوحے دوحات کے. تو میں نے کہا آپ اپنے بچے کو تو انسان کیا اس کو ذہنی مریض بنا دیں گے اس طریقے سے. کس اسلام نے کہا ہے, کس رسول نے نبی نے کہا ہے کس طریقے سے اپنے گھر کی اسلامی تربیت کرو؟ اسلامی تربیت عمل سے ہے. ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں منقبت, نوخانی, صلاح, مرثیات, قراۃ قرآن ایک حد تک ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہمارے اندر جو پہلو ہے غم کا اہل بیت کی نسبت یا محبت کو اس کو کم و زیادہ کر سکے. لیکن صبح سے شام تک بچوں کو یہی سنایا جائے بچہ ذہنی مریض بن جائے گا آپ کا. ضروری ہے اس کے لیے کہ تعادل, توازن کی زندگی اور اصولوں کو اپنایا جائے. پہل تربیت کا پورا ایک موضوع ہے اور میرا اپنا موضوع ہے, چونکہ ایک ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے اور فیملی کے کونسلنگ کونسلر ہونے کی حیثیت سے اس بنا پہ کہہ رہا ہوں, یہ الگ موضوع. لیکن صرف اشارہ کرتا ہوا, دس منٹ میرے پاس ہیں, اسی میں گفتگو تمام کرنا. بچوں کی اسلامی تربیت کریں, اپنے عمل سے کریں, اپنے عمل سے. بچوں کو بھیج دیں جناب فلاں اسکول میں جاؤ, قرآن بھی سیکھو, اہل بیت کی تعلیم بھی سیکھو اور اچھی سے اچھی تعلیم بھی سیکھو. گھر آتا ہے وہی کیبل, وہی ڈانس, وہی بے حیائی, وہی ناچ گانا, وہ بچہ کیسے دونوں کو جوڑ سکے گا؟ یا ہم والدین جو ہیں مثال کے طور پہ ایک کہہ دیتے ہیں بچے کو کرو, بچہ کرنے لگتا ہے, بچہ بعد میں جب دیکھتے کہ ہمارا عمل ہمارے ہی قول کی خلاف ورزی کر رہا تو بچہ پوچھتا ہے. تربیت عمل سے ضروری ہے. لہذا یہ بچے جو آج یہ موجود ہیں کل یہ میری اور آپ کی جگہ ہوں گی. کل یہ کوئی عالم بنے گا, کوئی خطیب بنے گا, کوئی ذاکرہ بنے گی, کوئی ذاکر بنے گا, کوئی روشن فکر بنے گا, کوئی ماہر تعلیم بنے گا, وغیرہ وغیرہ. ان کی صحیح تربیت اگر صحیح نہج پر ہو, اس بنا پر یہ ایک میدان ہے ذمہ داری کو ادا کرنے کا, اور اس کے لیے جمع مردی کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. شرمائیں نہیں, ہمارے یہاں پیشنٹ کونسلنگ ہوتی ہے. آپ خدا نخواستہ کوئی مریض ہے اور وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے بلاتا ہے, کہتا ہے جناب آپ چونکہ مریض رہے ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں یا کڈنی کے پیشنٹ ہیں یا وغیرہ وغیرہ, اب آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں, یہ چیزیں اپنائیں, اپنا لائف اسٹائل تبدیل کریں. یہ کونسلنگ کہلاتی ہے. بچوں کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے والدین کو اسکول میں, بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا, صحیح توجہ نہیں دے پا رہا, کونسلنگ کی جاتی ہے, والدین کو بلایا جاتا ہے, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے, کیا گھر میں کوئی اختلاف ہے، تفرقہ ہے، ناچاکی ہے، نوک جھونک ہے آپس میں، ایک بچہ انہی چیزوں میں ہو کے رہ جاتا ہے، پڑھائی کی طرف کونسلنگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تربیت کے لیے ہمارے پاس مشاورہ ہونا چاہیے، کونسلنگ ہونی چاہیے۔ شرمائے نہیں، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ پھر کہا تعلیم کیسے؟ من المہد الی الہد، ماں کی گود سے قبر تک۔ تو زندگی کسی حصے میں شرمائے نہیں، آر محسوس نہ کریں، جناب میں تو شادی شدہ ہوں، میرے چار بچے ہیں، میں جو ہوں تعلیم حاصل نہیں کر، میں اپڈیٹ نہیں ہونا چاہتی، یہ اپڈیٹ نہیں ہونا چاہتا، ہرگز نہیں۔ حسینی وہ ہیں، صحیح اسلامی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب پتہ چل جاتا ہے غلطی کے شکار ہیں پلٹ آتے ہیں۔ حضرت حور کی سیرت ہی بتاتی ہے کہ جب غلطی کا پتہ چل گیا میں غلط راستے پر ہوں، فوراً پلٹ کے آ گئے۔ لہذا اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کریں، علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو آراستہ کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اس پہ کونسلنگ ہونی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، سوالات جوابات ہونے چاہیے، والدین کے لیے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، مشترکہ طور پر ہونا چاہیے، تاکہ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے صحیح انسانی اور اسلامی تربیت۔ بعض اوقات ہم دین کے نام پہ ان کو چوچو کا مربع بنا دیتے ہیں، دینی بنانا چاہتے ہیں لیکن چوچو کا مربع بنا دیتے ہیں، کم و چل ہنس کے چال، نہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا۔ یا بچیوں کو مثال کے طور پر حجاب کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے اصول ہیں، قوانین ہیں، کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کر، کھلی آزادی دے کر، سختی کر کے نہیں، بلکہ بعض اوقات سختی، بعض اوقات پیار و محبت، بعض اوقات ارادہ اور اختیار دے کر ایک خاص ترکیب میں ان کو چھوڑ دینا، تاکہ وہ انتخاب کر سکیں، سلیکشن کا جو صفت ان میں ہے وہ بہتر ہو سکے، اور پھر اس کے بعد پورے یہ تمام چیزیں ہیں۔ میں صرف یہاں پر دو تین باتیں عرض کروں گا۔ پہلی چیز تعلیم، تعلیم خود بھی پڑھے، نالج سے خود بھی آراستہ ہوں، اور پھر اس کے مطابق اپنے بچوں کو ان کی تربیت کرے۔ دوسری چیز عملی تربیت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلے مدرسہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن تربیت میں بارہا کہتا ہوں، ہم مرد حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم عورت کا کام، بچہ نے عورت نے بچوں کا پیدا کیا وہ جانے اس کا کام جانے، یہ ہمارے انڈرسٹوڈ ہو گیا ہے، مفہوم شدہ ہے جناب عورت ہی رات کو اٹھے گی اور اپنی نیند خراب کرے گی بچوں کو چھپ۔ ٹھیک ہے کہ بچہ عورت کی گود سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، عورت کو گر آتے ہیں، ہنر آتا ہے، فن آتا ہے بچوں کو چپ کرانے کا۔ ایک مرد کو بچہ دے دیجیے روتا ہوا، وہ چپ کرانے کے بجائے اور اسے رولانا شروع کر دے گا، وہ ہنر نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اس کو صلاحیت نہیں دی، عورت کو صلاحیت دی ہے کہ وہ ہنر جانتی ہے، آرٹ جانتی ہے، فن جانتی ہے۔ یوں کہوں کہ خدا کی خدائیت میں جتنے حسین رنگ تھے، خدا نے عورت کی ذات و فکر اور قلب و ضمیر میں سمو دی، تاکہ ان رنگوں کے ذریعے سے، ان ظرافتوں، نزاکتوں کے ذریعے سے بچے کی تربیت کر سکے۔ عملی تربیت، ٹھیک ہے کہ ماں کا بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، لیکن تربیت والدین کا کام ہے، نہ صرف ماں نہ صرف باپ، دونوں مل کے یہ کام کریں گے۔ بہرحال اس میں بھی تفصیل ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر ڈیٹیل نہیں دے سکتا، صرف فہرست کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرے۔ ملک میں مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، کلچر کی مشکلات ہیں، سماجی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کریں کہ اگر ہم ایک اچھی نسل کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اکثر لوگ، کچھ لوگ امریکہ اور کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر جان بچانے کے لیے باہر ملک جایا جائے تو کیسا ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کس قیمت پہ جان بچا رہے ہیں آپ؟ اپنی نسل کو ضائع کر کے، ایمان کو ضائع کر کے، اس لیے کہ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے خود رونا رو رہے ہیں، تو وہاں کا جو مجموعی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، ہماری مذہبی اقدار سے متصادم ہے، ہماری انسانی اقدار سے متصادم ہے، پریشان ہیں، ایسا نہیں کہ جنت میں رہ رہے ہیں۔ ایک نے کہا بڑی آزادی ہے جناب، بڑی آزادی ہے، ہرگز نہیں۔ کسی بھی غیر اسلامی یا ظالم نظام حکومت کے لیے اتنی توجہ دینا اس کو کہ جناب بہت امن و امان ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، فلاں میں فلاں میں، آپ آ جائیے مولانا، ہرگز نہیں۔ کسی غیر اسلامی نظام کو بھی اتنی اہمیت دینا، یہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہونا ہے۔ صفوان جمال ساتھی امام کا صحابی، اونٹ کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، صرف اشارہ کر کے گزر کے جا رہا، اشارہ دے دو گزر رہا ہوں۔ شہید متحنی نے سچی کہانیوں میں اس واقعے کو نقل کے جا کے رجوع کیے گا کہ ظالم کے لیے اتنی تمنا کرنا کہ وہ واپس آئے حج سے اور میرے اونٹوں کا کرایہ دے، یہ بھی ظالم کے گناہ میں شریک ہونا ہے۔ تو میں نے کہا کس قیمت پہ آپ اپنی جان بچا رہے ہیں، اپنی نسل کو برباد کریں، ایمان برباد ہو رہا ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو ہم بچوں کی تربیت کے لیے دے سکتے ہیں، بچوں کو انسان سمجھیں، اہمیت دیں، امپورٹنس دیں، ان کو انسان سمجھیں۔ اور آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلامی نہج پر، اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ پھر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اسلام دنیا کے ساتھ چلنے کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، کس حد تک ڈیٹیل ہے اس میں نہیں دے سکتا میں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ وقت کے دامن گنجائش نہیں، موضوع نہیں ہے میرا۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اسلامی تربیت ہو، حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہو، اسلامی روایات کو بچپنے سے ان کے ذہنوں میں ڈالا جائے، عملی تربیت ہو اور تعلیم کے سائے میں تربیت ہو، تب جا کر ایک اچھی نسل اس معاشرے کو، اس پاکستان کو دے سکتے ہیں۔ اس بنا پر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آج کا یہ مختصر جلسہ جو حب الوطنی کے جذبوں سے سرشار ہے، آج ہم بہت سے لوگوں نے یوم شہدا بنایا، مظلوم لوگوں سے اظہار یکجہتی کا دن قرار دیا، ہم اس کو عمومیت دیتے ہیں، اس معنی میں کہ یہ پاکستان کے تمام شہدا کا دن منانا ہے۔ ہمارے وہ اہل سنت بھائی جو اس سعودی نواز حکومت کے مقابلوں ظلم و ستم کے شکار ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ہماری فوج ظالموں، جابروں، طالبانیوں کے مقابلے میں کھڑی ہے، شہادت دے رہی ہے، ہم ان کی مدد کا در حقیقت ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے رینجرز، پولیس اور وہ تمام حضرات جو پاکستان کو بچانے کے لیے اس سعودی نواز حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ اہل سنت کے ساتھ مل کر اس امریکی اور سعودی نواز حکومت کا مقابلہ کیا جائے۔ پاکستان کو بچانا ہے، 14 اگست نزدیک ہے، یہ عادت ڈالیں کہ اپنی فیملی کا ہاتھ پکڑ کر جائیں اور بابا قوم کو سلام پیش کریں، فاتح خانی کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ بھی محب وطن ہیں، یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، یہ بھی پاکستان کی آزادی کے دن 14 اگست کو اپنے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو سلام عقیدت، خراج عقیدت پیش کرنے آ رہے ہیں۔ یہ بنیاد ڈالیں۔ اپنی انجمن ہیں، آپ کی کوئی ماتمی انجمن ہے، اس کا آپ پین فلیکس لیں، آپ کا کوئی مقامی ادارہ ہے، اس کا پین فلیکس لیں، جائیں 10 افراد 20 افراد 40 افراد 100 افراد جتنے جائیں، یہ روایت ڈالیں اور حب الوطنی کا جذبہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں پیدا کریں۔ عزیزان گرامی، دائرہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ذمہ داریاں جتنی عورت کی ہیں اتنی مرد کی ہیں، نہ کم ہیں نہ زیادہ ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد کی زیادہ ہیں، عورت کی کم ہیں، عورت با فضیلت نہیں با فضیلت ہے، یہ باتیں میں کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اپنی بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس پاکستان کی عبادت کے لیے اپنی نوجوان نسل کو ایک عہد کے ساتھ، ایک فرض کے ساتھ، ایک میثاق کے ساتھ پروان چڑھا سکیں، تاکہ آنے والی تاریخ ہمیں اپنے اوراق میں مجرم کی صورت میں یاد نہ کر سکے۔ انشاءاللہ میں نعرہ لگاؤں گا یہاں سے، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان بنایا تھا، خداوندہ اس پاکستان کی حفاظت فرما۔ ये क्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है ये, और इसके टोले से पाकिस्तान को निजात अता फरमा। पाकिस्तान में अहले सुन्नत की जो मुश्किलात हैं, अहले तशी की जो मुश्किलात हैं, हमारे मसीह हिंदू सिख और दूसरे अकलीत की जो मुश्किलात हैं, उनको रफ़ा करने के लिए हमें दामे देर में सुखने अपने वज़ाय पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत का क़याम अमल में आए कि जिसके ज़रिए से हर पाकिस्तानी अपने शहरी और इस्लामी और दीनी हुकूक पर अमल पैरा हो सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।